السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ویمنز ڈے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا گیا اور اس سلسلے میں پاکستان میں بھی بہت ساری ریلیاں اور جلسے منعقد کیے گئے، ان میں خواتین شریک ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ پلے کارڈز موجود تھے جس پر کچھ تحریر موجود تھی۔ ان تحریروں پر سنجیدہ حلقوں کی جانب سے بھی بہت تنقید کی گئی اور یہ باور کرایا گیا کہ خود خواتین ہی اپنے مسائل کو پوری طرح اجاگر کرنے میں ناکام ہوئی ہیں اور جو واقعی ان کے مسائل ہیں ان پر سے توجہ ہٹا دی گئی اور وہ ایک مذاق سا بن گیا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین کے جو حقوق ہیں، اسے ہماری سوسائٹی میں پامال کیا جاتا ہے۔ بعض جو حقوق ہیں وہ روایتوں کے نام پر پامال کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، خواتین کو تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں تو خواتین کو ونی کر دیا جاتا ہے۔ اگر دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس قتل کے کمپنسیشن کے طور پر خواتین کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا استحصال ہے جو خواتین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کو، اسلام کو، قرآن کو، احادیث کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید خواتین جو ہے وہ کم تر ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ خواتین کی جو گواہی ہے وہ تو آدھی تصور کی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر خواتین کو وراثت میں مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ شوہر کو اس بات کا حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، یا مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو محکوم بنا کر رکھا گیا ہے، یا عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی محصور رہیں، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا ہے۔ یہ سارے مباحث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے حقوق نسواں اور پاکستانی معاشرہ۔ میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ پورا جو میں نے انٹروڈکشن دیا اس کے تناظر میں پہلا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا خواتین مردوں کے مساوی نہیں ہیں؟ کیا انہیں کمتر بنایا گیا ہے؟
بنایا گیا ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی عمل کیا ہے اس میں تو یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ پوری انسانیت کا خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھا، یعنی انسان کی تخلیق کی پدا کی گئی تو بدا خلق الانسان من طین۔ اس کے بعد جب یہ بھی بتایا گیا کہ جوڑا بنایا گیا تو لفظ زوج استعمال کیا گیا ہے۔ تخلیقی عمل میں تو کسی جگہ کوئی تفاوت نہیں برتا گیا۔ خلقت کے لحاظ سے جب ہم لفظ انسان بولتے ہیں تو جس طرح مرد کے بارے میں بولتے ہیں ویسے ہی عورت کے بارے میں بولتے ہیں۔ جس طرح مرد کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار کہتے ہیں اسی طرح عورت کو بھی ایک شاہکار کہتے ہیں۔ دونوں کی شخصیت، دونوں کی نفسیات، دونوں کی نفسیات کے تقاضے، دونوں کے جسم کے تقاضے، دونوں کے روح کے تقاضے، ان میں بہت سی چیزوں میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ وہ تفاوت ایک مرد اور مرد میں بھی ہے، وہ ایک عورت اور عورت میں بھی ہے، وہ باعتبار صنف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بنایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمتر بنایا، کسی کو برتر بنایا، یہ خلقت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر آپ صلاحیتوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو مردوں میں بھی ہزار تفاوت ہیں، عورتوں میں بھی ہزار تفاوت ہیں۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فردوسی اور غالب نہیں پیدا کر دیے، سب لوگ آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں پیدا کر دیے گئے، سب لوگوں کو بادشاہت عطا کر کے نہیں بھیج دیا گیا، سب لوگ بڑے سیاستدان نہیں ہیں۔ تو صلاحیتوں کا تفاوت، ازواق کا تفاوت، رجحانات کا تفاوت، یہ تو انسانیت کا حسن ہے۔
ٹھیک ہے،
بلکہ سورہ زخرف میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان، یعنی مردوں کے درمیان میں بھی، عورتوں کے درمیان میں بھی، بڑے درجات کا فرق رکھا ہے۔
ٹھیک،
یعنی ایک ہے انسان ہونے کی اعتبار سے خلقت میں فرق، وہ تو کوئی فرق نہیں، مٹی سے ایک مخلوق بنائی گئی ہے، اس کے جسم وہاں سے تخلیق ہوا ہے، نفس کے روح ہوا ہے، مرد کے لیے بھی ہوا ہے، عورت کے لیے بھی ہوا ہے، شرف انسانیت عطا ہوا ہے، مرد کو بھی ہوا ہے، عورت کو بھی عطا ہوا ہے، تو خلقت کے لحاظ سے جو لفظ بنایا گیا، پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو کچھ بنا ہے اس کے اندر صلاحیتوں کا، اس کے اندر رجحانات کا، اس کے اندر نفسیاتی عوامل کا عظیم تفاوت ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے لیے کسی مذہبی صحیفے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی آنکھیں کھلی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تفاوت ہر جگہ موجود ہے. تو اسی کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے کہ یہ جو میں نے اتنا تفاوت رکھا ہے انسانوں کے درمیان، کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ بیان کیا، لیتخذا بعضکم بعضا سخریا، تاکہ یہ دنیا کا نظم چل سکے اور لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکے. کسی کو ایک صلاحیت دی، کسی کو دوسری دی. اگر یہ صلاحیتوں کا تفاوت نہ ہوتا، مثال کے طور پر سارے ہی اعلیٰ درجے کے شاعر ہوتے تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں.
صحیح ہے، بالکل.
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت فرق رکھا ہے انسانوں کے مابین. تو فرق کے اوپر یہ خیال کرنا کہ کوئی بے انصافی ہو گئی ہے، تب تو دیکھیے اگر آپ، تو ایک ایک آدمی کا مقدمہ بن جائے گا. یعنی سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نے ایک کو غیر معمولی علمی صلاحیتیں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ ایک کو شاعرانہ صلاحیتیں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ ایک کے اوپر سائنس کے اکتشافات پہ اکتشافات ہوتے چلے گئے، مجھ پر کیوں نہیں ہوتے؟ ایک کو زبان بیان کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیا، مجھے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو یہ تفاوت تو اس دنیا کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے انسان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں درجات کا بہت فرق رکھا گیا ہے، وہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے.
ٹھیک،
اس کو تو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے ہی دنیا کا نظام بنانا پڑے گا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ خلقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو صنف ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، مرد و عورت یکساں ہیں. بالکل
ٹھیک ہے، مرد و عورت یکساں ہیں. اب یہ ون بائی ون ہم کوشچنز جو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. پہلا جو سوال ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کی جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ حاکم ہے اور عورت اس کے انڈر میں ہے، اور عورت جو ہے وہ محکوم ہے. اس طرح سے بعض مفسرین نے اس پہ تبصرہ اسی طرح سے کیا ہے. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس آیت کو؟
اس آیت میں مرد و عورت زیر بحث ہی نہیں ہے. اس میں جو خاندان کا ادارہ بنایا گیا ہے وہ زیر بحث ہے. یعنی شوہر کی حیثیت سے مرد کو سربراہی دی گئی ہے.
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس کائنات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس نے نئی نسل کو پیدا کرنے کے لیے براہ راست طریقہ اختیار کیا پہلے، اس کے بعد اب وہ ایک ماں اور باپ کی آغوش میں ڈالی جاتی ہے.
ٹھیک،
یہ قرآن نے بتایا نا کہ بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیٹ میں وہی عمل کیا جو اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور انسان بنا دی. لیکن دوسرے مرحلے میں اب یہ بچے ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک،
جب بچے ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں، نسل انسانی اس خاندان کے ادارے کی مرہون ہو کے رہ گئی. ایک ناتواں بچہ اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، وہ ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اس بچے کو بچپن کے مراحل سے گزرنا ہے، لڑکپن کے مراحل سے گزرنا ہے، تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے، ایک پوری ہفتہ خان ہے. یعنی اس کے آخری مراحل تک پہنچتے پہنچتے آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے. پھر یہی نہیں ہے کہ 18 سال، 20 سال، 25 سال یہ ایک پورا کا پورا نظم قائم کر کے پرورش پاتا ہے، بلکہ وہ نظم خود بوڑھا ہو جاتا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اب وہ انہی بچوں کے مرہون ہو کے رہ جاتے ہیں. تو پورا انسان اس طرح بنایا گیا ہے. اب جب یہ پورا انسان اس طرح بنایا گیا ہے، تو پھر اس کو سڑک پر نہیں پھینکا جا سکتا تھا.
ٹھیک،
یعنی یہ نہیں کہ آپ پیدا کریں اور پیدا کرنے کے بعد کہیں پھینکا ہے، خود ہی پلے گا، بڑھے گا. آپ نے دیکھا جانوروں کے بچے اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے میں پیدا نہیں کیے، وہ بہت تھوڑی مدت میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہی چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. جب انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، تو اس کے لیے خاندان کا ادارہ بنایا گیا ہے. اس کو آپ ایک دوسرے ادارے سے سمجھیں جو ہم نے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو پیش نظر رکھ کر خاندان کا ادارہ بنایا، ہم نے اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر ریاست کا ادارہ بنایا.
ٹھیک،
دیکھ رہے ہیں نا؟
ٹھیک، بالکل صحیح.
یعنی دنیا میں اس وقت بھی دسیوں کی تعداد میں ریاستیں موجود ہیں. ان کو بنانے کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے کوئی حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیے، یہ انسانوں نے بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ارادہ و اختیار کا سوئے استعمال جرم پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے حق تلف ہوتے ہیں، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان نے یہ سیکھا کہ ہم قبیلے کی سطح پر، چھوٹی ریاست کی سطح پر، سلطنت کی سطح پر ایک نظم قائم کریں۔ اب اس نظم میں ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے اللہ نے جو ذہانت دی ہے، جو علم دیا ہے، اس کی بنیاد پر تو مجھے ہی اس کا سربراہ ہونا چاہیے، لیکن کسی بانگڑو کو پکڑ کر بعض اوقات سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ سربراہی ناگزیر ہے۔ ایک کانسٹیبل ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اس نظم کے تحت مجھے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی نظم قائم کرتے ہیں تو نظم اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس میں یہ طے نہ کر دیں کہ اس کا کوئی سربراہ ہوگا۔ بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ سربراہ دو بھی نہیں ہو سکتے ایک وقت میں، دو بھی ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ میں بحث شروع ہوئی تو انصار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر سے ہونا چاہیے، مہاجرین بھی کہہ رہے تھے ہمارے اندر سے ہونا چاہیے، دونوں بڑی پارٹیاں تھیں۔ تو ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ منا امیر و منکم امیر، ایک ہمارے اندر سے ہو جائے، ایک آپ کے اندر سے ہو جائے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی یہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے سمائیں گی؟ تو نظم تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اس کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلاحیت کے لحاظ سے اس نظم کی سربراہی مرد کر سکتا ہے۔
اچھا،
اس لیے کہ یہ ذمہ داری وہی اٹھا سکتا ہے کہ کما کے لائے، ذمہ داری یہی اٹھا سکتا ہے۔ جانتے ہیں ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نہیں کما کے لائیں گے تو آپ کی پیٹھ پر کوڑا برسا دیا جائے گا، آپ خدا کی عدالت میں ذمہ دار قرار پائیں گے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اخراجات پورے کریں۔
ٹھیک،
تو یہ ذمہ داری وہی اٹھا سکتا ہے، اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ادارہ میں نے بنایا ہے بچے کی پیدائش کے لیے، پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بچے کی پیدائش کے لیے بنایا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ نسل انسانی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ میرے وجود کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ مطلوب نہ ہو تو اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں،
ٹھیک،
کوئی ضرورت نہیں۔ آزادانہ جنسی تعلقات پر دنیا قائم ہوتی، آزادانہ جنسی تعلقات پر پابندی لگانے کی وجہ یہی بنی کہ ایک مرد و عورت کے درمیان محکم وفا کا رشتہ قائم کیا جائے، اس رشتے کو پوری طاقت کے ساتھ ایک نظام میں باندھ دیا جائے، اس سے تعلقات اور روابط کی ایک نئی دنیا وجود میں آئے۔ اب ایک نانی بھی ملے، ایک دادی بھی ملے، ایک دادا بھی ملے، ایک پوپی بھی ملے، ایک خالہ بھی ملے، ایک پورا کا پورا خاندان بنا کے پھر اس کے اندر نظم قائم رہے۔ اور چونکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ضروریات ہے، آپ پیٹ ہے،
ٹھیک،
یعنی معیشت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس سے آنکھیں نہیں بند کر
سکتے، ٹھیک ہے۔
سوال پیدا ہوا کہ یہ معیشت کی ذمہ داری کس پر ہوگی، کون فراہم کرے گا؟ دو ہے نا، ایک مرد و عورت سے ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ خدا کہتا ہے میں نے مرد پر ڈالی،
ٹھیک،
اس لیے جب مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو سربراہی کرے گا۔ اس کو آپ حاکم کیوں کہتے ہیں؟ ایک برا سا لفظ، یعنی ایک ادارے کا سربراہ ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرتے ہیں، کوئی کمپنی بھی بناتے ہیں، دس لوگ بھی مل کے کوئی کام کرتے ہیں، تو پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے آپ نے ایک اسکول قائم کرنا ہے۔
بالکل ٹھیک ہے،
کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بچے ہیں پڑھانا ہے، استاد ہے، نہیں، پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ پرنسپل کون ہوگا، کون اس نظم کو چلائے گا۔
ٹھیک ٹھیک،
اس میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ ذمہ داری دینی ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ میرٹ پر کریں گے نا، تو یہ فیصلہ اس اصول پر کیا گیا۔ اس لیے الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی میری ماں میری حاکم رہی ہے زندگی بھر، وہ حکومت اور ہے، یہ اس خاندان کے ادارے کی سربراہی ہے۔
یہاں سے کوئی کوشچن؟ جی
جی غامی صاحب، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ جو خاندان کا ادارہ ہے اس کا مین مقصد جو ہے وہ بچے کی پرورش ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شوہر کو نگہداشت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا معاشی طور پہ، تو وہ سربراہ بنایا گیا۔ تو اس حساب سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر سرٹن جینڈر رولز ہیں، اور پھر عورت گھر کے دائرے میں رہ کے آپ کے خیال میں اس کو بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں؟
گھر کے دائرے میں کیوں رہے؟ یعنی عورت پڑھی لکھی ہے، اس نے کسی فن میں کمال حاصل کیا ہے، وہ آرٹسٹ ہے، وہ مصور ہے، اس نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے، کرے، جیسے مرد نے کرنا ہے جیسے عورت نے کرنا ہے، ذمہ داری نہیں ڈالی گی، یعنی اس کے لیے یہ ثواب دید ہے۔ چاہے تو ایک دن فیصلہ کرے کہ میں ملازمت کروں گی، کاروبار کروں گی، میں ہزاروں لاکھوں روپے کماؤں گی، اگلے دن فیصلہ کرے، میرا دل نہیں چاہتا. کوئی قانون، کوئی ضابطہ،
اس پہ ذمہ داری یہ تو ڈالی گئی ہوگی نا کہ اگر مرد جو ہے وہ معاشی طور پہ ذمہ دار ہے تو پھر اس بچے کے لیے جس کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے اس بچے کی پرورش پہ ماں کی ذمہ داری تو ہوگی نا. پھر
ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے، دونوں کی،
دونوں کی ذمہ داری،
یعنی پرورش کی ذمہ داری. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں پیدائش کا عمل ہے، پیدائش کے عمل میں مرد کا حصہ بہت تھوڑا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، ماں کا حصہ بہت زیادہ ہے. خود قرآن مجید نے جب ماں کے حقوق بیان کیے ہیں یا توجہ دلائی ہے تو بتایا ہے کہ ماں کیا کرتی ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حق ماں کا ہے، پھر پوچھا گیا سب سے بڑا حق ماں کا ہے، پھر پوچھا گیا سب سے بڑا حق ماں کا ہے. قرآن مجید نے بھی وہ سارے مراحل بیان کیے ہیں کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، کس مشقت سے وہ گزری ہے، کس طریقے کی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں. ذرا آپ دیکھیں کہ ماں کس طرح کی گزرتی ہے. یہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ مرد اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مراحل ہیں جن سے وہ گزرتی ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں وہ اٹھاتی ہے. اس کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مرد کا کام صرف کما کے لانا ہے، نہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے، بچے کی پرورش کرنا، بچے کی تربیت کرنا، سارے کام کرنے ہیں. اس میں جو باہمی تقسیم کی جاتی ہے وہ ہم کرتے ہیں آپس میں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ یہ ادارہ بنا دیا ہے میں نے، دونوں مل کے اب اس میں نے تمہاری آغوش میں اپنی سب سے بڑی تخلیق ڈال دی ہے. تو دنیا میں، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے تمام مخلوقات میں، وہ مخلوقات جو غیر مرئی ہیں جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہماری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بڑا شاہکار انسان ہی ہے. تو یہ میں نے اس کو تمہاری آغوش میں ڈال دیا ہے. یہ ڈالنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اس بچے کی پرورش کریں. لیکن اس میں باقی تمام چیزوں میں قصر و انکسار ہو سکتا ہے. آج میں گھر میں رہ جاؤں گا، کل آپ گھر میں رہ جائیں، آپ جاب پر جا رہی ہیں، چلیے میں گھر کے کوئی معاملات سنبھال لیتا ہوں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن معاش کی ذمہ داری کسی ایک پر ڈالنی ہے.
لیکن سر جیسے آپ نے اسپیسیفکلی یہ بات کر دی کہ معاش کی ذمہ داری آدمی پہ ہے، تو پھر ایک کوئی خاص ذمہ داری عورت کی بھی اس کے مقابلے میں ہونی چاہیے نا، جس کو کہ وہ پریزنٹ کر سکے کہ بینگ ویمن میں یہ کام کرتی ہوں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، جس سے اس کی شناخت ہو سکے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے مرہون منت ہی صرف رہ جاتی ہے کہ بھئی آدمی اس کو کسی چیز کی ایکسیپٹنس دے تو وہ کرے، نہ دے تو وہ نہ کرے. تو پھر وہ سب ہیومن والی بات پھر یہاں پہ آ جاتی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے
کہ یہ نتیجہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یعنی سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء جو کہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی انہوں نے سوال یہ کیا کہ مرد کو سربراہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ میں نے صرف اس کا جواب دیا.
نہیں میں
یعنی ایک خاندان کا ادارہ بنا کے آپ نے سربراہی کا فیصلہ کرنا تھا.
ٹھیک ہے،
کون سربراہ ہوگا؟ دیکھیے نا، ریاست کا ادارہ جب انسان نے بنانا شروع کیا تو بڑی بحث 2000 سال سے ہو رہی ہے. یعنی ہمارے یونانی فلسفیوں کا خیال یہ تھا کہ فلسفیوں کو سربراہ ہونا چاہیے. موجودہ زمانے میں بہت سے آپ لوگوں سے ملے وہ کہیں گے علماء کو سربراہ ہونا چاہیے. افغانستان میں یہی کشمکش ہوئی، ایران میں یہی فیصلہ کیا گیا. تو سربراہ کس کو ہونا چاہیے مرد اور عورت میں سے؟ الرجال قوامون علی النساء صرف اس کو بیان کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے، یعنی بما فضل اللہ بعضہم علی بعض اور بما انفقوا من اموالہم.
ٹھیک ہے،
یعنی چونکہ مرد کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہے کہ وہ سربراہی کے تقاضے پورے کر سکے، اور چونکہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھائے گا، کما کے لائے گا، تو سربراہی کا فیصلہ کیا گیا. اب سربراہی کا فیصلہ کرنے کے بعد یعنی کیا پرابلم ہوتا ہے؟ جب آپ نے ریاست میں سربراہی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد کیا میں کوئی دوسرے درجے کی مخلوق بن گیا ہوں؟
نہیں، سوال یہ نہیں ہے جاوید صاحب. اصل میں جو آپ نے ابھی جو فرمایا نا، ذرا اس کو میں اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک ادارہ بن گیا، اس ادارے میں آپ نے کہا لازمی طور پر معاش کی ذمہ داری مرد کو دے دی گئی. اب مرد جو ہے وہ اپنی معاشی تگ و دو میں ظاہر مصروف ہوگا. وہ بچہ جس کے لیے ادارہ پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی پرورش دونوں کی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عورت کی ثوابدید ہے، چاہے تو کوئی کام کرے چاہے تو نہ کرے. اب عورت اپنی ثوابدید استعمال کر کے کہے گی کہ میں کام کرنے جا رہی ہوں، جبکہ مرد اپنی ذمہ داری کے طور پر باہر جا رہا ہے تو وہ بچہ تو اگنور ہوگا جس کے لیے ادارہ بنایا گیا. تو لازمی طور پر اگر مرد پر اس معاشی ذمہ داری کی یہ بوجھ ڈالا گیا ہے تو عورت پر بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہوگی کہ جب مرد وہاں جا رہا ہے تو تم اپنی ڈسکریشن، اپنی ثوابدید کو استعمال نہ کرو پلیز، اور اس بچے پہ توجہ دو جس کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت دی ہے نا، یہ گدوں کو نہیں دی، جانوروں کو نہیں دی، عاقل بالغ مخلوق کو دی ہے. اس میں صرف اتنی بات وہ خود کہتے ہیں جس میں پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. بھائی ایک عاقل انسان ہے، دونوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے، حالات مختلف ہو سکتے ہیں، قبائلی تمدن کے اور تقاضے، زرعی تمدن کے اور تقاضے، آج کی زندگی کے اور تقاضے مل کے طے کر لیں گے. اگر کوئی اس معاملے میں غلطی کریں گے تو سوسائٹی قانون سازی کر لے گی.
یعنی اس کو سوسائٹی پر اور مل کے طے کرنے پہ اللہ نے چھوڑ دیا،
ایسا ہی کرنا چاہیے.
اس کو چھوڑا نہیں اللہ،
ایسا ہی کرنا ہی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان خود طے کر سکتا ہے، جن میں حالات کے فرق سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا زرعی تمدن تھا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، ایک لمبا عرصہ میں نے دیہاتی زندگی میں گزارا ہے، وہاں پہ عورتوں اور مردوں کے کاموں کی نوعیت بالکل الگ. میں مردوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بڑے دیہات میں فجر کی نماز سے دو گھنٹے پہلے اٹھ کے جا کے ہل چلا کے فارغ ہو گئے ہوتے تھے. اس کے بعد آ کے انہوں نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کو پانی دینا ہے، کو تھوڑا بہت چارہ لانا ہے، بس اب سارا دن گپ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہکا اینٹھا اور بیٹھ گئے کہیں چوپال میں جا کے. تو یہ ایک تمدن ہے. آج کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر کمانے کے مجبور ہو گئی ہیں. یعنی معاشی حالات نے ایسا معاملہ پیدا کر دیا ہے،
سوسائٹی خود ہی
وہ سادہ زندگی نہیں رہی. اب اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام معاملات میں کہ اتنا وقت مرد دے گا، اتنا وقت عورت دے گی، مرد یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ اگر اللہ تعالیٰ طے کر دیتے تو پھر تو یہ آفاقی دین
سوسائٹی پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا،
لوگوں پر چھوڑ دیا.
تو یہی کام مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سوسائٹی پہ چھوڑ دیتا کہ بھائی ادارہ بن رہا ہے، آپ میں سے جو جیسا چاہے، میں اس کا سربراہ بننا چاہتا ہوں ادارے کا تو میں بن جاؤں، کسی اور کے ہاں کوئی اور بننا چاہتا ہے بن جائے. اللہ تعالیٰ
نہیں، یہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس معاملے میں ہونے والی غلطی مہلک ہو جاتی.
اچھا،
یہ تباہی کا باعث بن جاتی. یعنی آپ اپنی ریاست میں رہنے والے شہریوں پر ہزاروں چیزیں چھوڑتے ہیں. یہ ریاست ہے نا آپ کی، ریاست کا ادارہ انسان نے بنایا ہے
جی.
تو کیا ریاست یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا کریں گے اور میں کیا کروں گا؟ میں عالم بن گیا، آپ پروفیسر بن گئے، کوئی اور آدمی سائنسدان بن گیا، کسی نے ریڑھی لگا لی، کسی نے کوئی کام کر لیا، یہ سب ہم طے کر رہے ہیں بیٹھ کے. لیکن اس کا ایک سربراہ ہوگا، یہ ریاست کے وجود سے طے ہوگی.
لیکن
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو طے کرنا ناگزیر ہے، وہ طے نہ کی جائیں تو بہت بڑا تباہی کا سامان ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان پر چھوڑ دیا جاتا ہے، طے کر لیتے ہیں.
تو لیکن آپ بہت سادہ بیان کر رہے ہیں اس کو. جب آپ کسی کو پاور دے دیتے ہیں کہ وہ سربراہ ہے اور اس کے اوپر ایک آپ نے لگا دی کہ اس کی معیشت اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو اس کے نہ کرنے کی صورت میں پینلائز کیا جائے گا، آپ نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے گی، یہ اس کا آپ نے ایک سینیریو بنا دیا. لیکن عورت اس کے مقابلے میں پھر اس کے سامنے صرف ایک ڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے.
کس طرح نتیجہ نکلا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کس طرح نکلا؟ یعنی ذمہ داری ڈالی گئی مجھ پر، عورت جائے.
آپ نے کہا اس کی ذمہ داری سارا کچھ ہی ہے.
نہیں، اس کی ذمہ داری کس کی؟
آپس میں دونوں نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے.
ڈیپینڈنٹ کیسے ہو گئی؟ وہ تو اس کی مرضی پر ہے، وہ جائے کاروبار کرے، جائے خود کمائے.
لیکن وہ تو
کانتا
جو ہے اس نے تو بیٹھ کے بات ماننی ہے اپنے ہسبینڈ کی، کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے کام کرنا ہے تو وہ کرے گی، اور اگر وہ نہیں اس طرح کی کانتا میں نہیں آئے گی.
یہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ وہاں بیان ہی نہیں ہو.
سر ہماری
یہ مجھے دکھائیے کہاں بیان ہوا ہے،
کیا ایسا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہماری سوسائٹی میں پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے.
پھر آپ بحث کو دو حصوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب بحث کو تقسیم کر کے صحیح اصول پر نہیں کیا جائے گا تو کبھی واضح نہیں ہوگی. ایک اللہ کا قانون اور اللہ کا دین ہے، ایک ہماری سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی میں تو مظالم کی کوئی حد نہیں. معذرت کے ساتھ اگر میں یہاں مائیں جو کچھ بچوں کے ساتھ کرتی ہیں وہ بتانا شروع کروں آپ کو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسی جہالت کے معاملات ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. بہت سے دیہات گاؤں میں والدین دونوں مل کے اپنے بچوں کو ایسے اساتذہ کے سپرد کر کے آ جاتے ہیں، ان کی چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. اسی طرح آپ کا دیہاتی نظام ہے، آپ کے رسوم ہیں، آپ کی روایات ہیں. تو یہ بحث کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک ہے اللہ کا قانون، سوال اس کے بارے میں تھا، ایک ہے سوسائٹی کیا کر رہی ہے، یہ ایک الگ بحث. سوسائٹی جو کچھ کر رہی ہے اس میں تو مظالم بھی ہیں، ستم بھی ہیں، اس میں بے انصافیاں بھی ہیں، اس میں بہت برا سلوک بھی کیا جاتا ہے، اس کے رد عمل کی نفسیات سے کچھ اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سوسائٹی کو ہمیں الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے. مذہب کے معاملے میں سب سے بڑا جو غلط اقدام ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف مذہبی نہیں ہوتا. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے کے سارے انسان کوئی کسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ مذہبی ہیں. نہیں, کلچر, تاریخ, مذہب, آنے والے آج کے نظریات, افکار, فلسفہ, فکر, سیاسی معاملات, معاشی حالات مل کے ایک دنیا بناتے ہیں. تو آپ اس سارے معاملے کو مذہب پر کیسے ڈال دیں گے؟ مذہب جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر الگ سے تنقید کر کے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے. وہ تو ایک سادہ سی بات کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے, یہ ادارہ بچے کی پیدائش کے لیے بنانا ضروری تھا, اس کا ایک سربراہ ہوگا, اس سربراہ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے, اب خواتین کو چاہیے کہ وہ موافقت کرے, وہی اختیار کرے. یہ جس وقت آپ نے ریاست کا ادارہ بنایا ہے تب بھی یہی کہا ہے, جب آپ کوئی اور ادارہ بنائیں, کوئی کمپنی بنائیں, کاروبار کریں, وہاں بھی یہی کہیں گے. یہ تو اس کا فطری نظام ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ ایک کمپنی کا سربراہ پیسے لوٹنے لگ گیا, ایک ریاست کے سربراہ نے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دی, پارلیمنٹ ساری کی ساری جوہلا پر مبنی ہو گئی, تو بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے اور اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے؟ اس وقت جو جمہوریت کے نمونے ہم پیش کر رہے ہیں اور بادشاہت اور آمریت کی جو تاریخ ہم لکھ چکے ہیں, یہ سوال ہے کہ یہ کوئی مذہب نے کہا تھا کہ اس کو لکھیں؟ یعنی انسان کیا کرتا ہے اس کو الگ موضوع بنائیے, مذہب کیا کہتا ہے اس کو الگ موضوع بنائیے.
مذہب نے جو ہے ایک درجہ فضیلت دے دی شوہر کو بیوی کے اوپر صرف معاشی صورتحال میں کہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھائے گا.
اس کو آپ فضیلت کے لفظ سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی کیا اس وقت جو اس مملکت کا سربراہ بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے ووٹ سے, اس کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی؟
اسے ایسی بہت ساری,
یعنی ایک انتظامی ذمہ داری دی گئی ہے, بس
انتظامی لحاظ سے وہ ہم سے اوپر ہے,
انتظامی ذمہ داری دی گئی ہے. یعنی اگر 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 فضیلت کی بحث پنجاب کے اور آج کے حکمرانوں کے معاملے میں طے کرنے کے لیے ہم بیٹھ گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام نشر نہیں ہو سکے گا. فضیلت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست کا نظام بنائیں گے تو کسی کو سربراہی دیں گے, سربراہی فضیلت نہیں ہوتی, انتظامی معاملات میں ایک ذمہ داری کی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے.
اگر آپ اس کی اجازت دیں کہ ہم عقلی جو علمی بات ہے اس کو ایک طرف رکھ کے پریکٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں, کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مذہب پرووائڈ کر رہا ہے نا.
مذہب کو جب بیان کیا جائے گا تو اس کو مجرد کر کے دیکھنا پڑے گا وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی آدمی, کوئی عورت, کوئی معاشرہ مذہب کو, سیاست کو, حکمرانی کو غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ بالکل ایک الگ بحث, اس کو الگ ہونا چاہیے. دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ قانون کو لوگ غلط استعمال کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے, اپنی طرف سے بہترین دماغ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں قانون بنانا ہے, اس کے بعد وہ قانون غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنا اچھا قانون تھا کہ آپ کے پاؤں کسی سرزمین پر لگ گئے ہیں, یعنی قومی ریاستوں کے بعد. ویسے تو قومی ریاستوں کا پورا نظم ہی بہت قابل تنقید ہے, لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی کہ آپ کے پاؤں کسی زمین پر لگ گئے تو اب آپ کو بھیجا نہیں جا سکتا. ذرا آپ پڑھیے کہ لوگوں نے کیسے کیسے اس کو استعمال کیا, جہازوں سے چھلانگیں لگا دی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں, بعض ملکوں کے بارے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ ان کے لیے ٹرانزٹ ویزا ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ ایئرپورٹ کے اندر بھی, کیونکہ وہاں یہی قانون لاگو ہو جاتا تھا. تو اس لیے قانون کا غلط استعمال کرنا, اس کے اندر سے اپنے لیے راستے نکال لینا, اس کو استحصال کا ذریعہ بنا لینا, یہ انسان کا کمال ہے. قانون میں خامی بتائیے. اب میں تھوڑا سا تبصرہ اس پر کر دوں. یہ جو سوال پیدا ہوا جو انہوں نے کر دیا کہ سربراہی باعث فضیلت ہو گئی,
نہیں وہ شاید الفاظ انہوں نے وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ
میں کہتا ہوں قرآن نے آگے نفی کی ہے اس کی.
نہیں وہ یہ نہیں کہنا
جگہ جائیں گے,
وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی, وہ شاید لفظ انہوں نے یہ استعمال کر لیا. پریکٹیکلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارے میں تو طے کر دیا کہ یہ ذمہ داری ان مردوں پر ڈالی گئی ہے,
وہی طے ہونا چاہیے تھا. باقی چیزوں کو طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
مطلب دیکھیں آپ باقی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی پہ چھوڑ دی گئی ہیں.
تو آپ سوسائٹی کیوں کہتے ہیں؟ مجھ پر چھوڑ دی گئی.
ہاں تو یہ کچھ عورتوں کے معاملے میں مجھ پر چھوڑ دی گئی نا چیزیں.
مرد گھر کی ہے کہ ریاست کا نظام جب آپ بنانے بیٹھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ چونکہ ایک معاشرہ چلنا ہے تو آپ طے کرتے کہ اس میں اتنے فیصد لوگ ڈاکٹر بنیں گے, اتنے فیصد.
نہیں نہیں, آپ والی اگزامپل اگر میں لیتا ہوں تو میں بتاتا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں یہ تو طے نہیں ہوگا کہ کون ڈاکٹر بنے گا کون, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا ادارہ ضرور بنے گا, یہ طے ہوا. اس کا ایک نظم و نشق چلا,
وہ ناگزیر ہے,
وہ ناگزیر ہے, میں سمجھ گیا. لیکن کیا یہ طے ہو جاتا ہے کسی بھی ریاست میں کہ فلاں پارٹی ہمیشہ قوامون کی سطح پر آئے گی؟ نہیں, یہ عوام مل کر طے کرتے ہیں نا. اس جگہ کوئی اور طے کرے گا, کسی اور ملک میں کوئی اور طے کرے گا.
یعنی اس دنیا میں ریاست کا ادارہ جو ہے وہ خدا نے آپ پر چھوڑا ہے, اس لیے آپ طے کرتے ہیں. ورنہ خالق خود طے کر دیتا تو یہ ادارہ وہ بنا دیتا.
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب,
تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب خالق ادارہ بنا رہا ہے تو وہ طے کرے گا, جب انسان ادارہ بنا رہے تو وہ طے کرے گا.
اچھا,
یعنی ادارہ بنانے والا طے کرے گا نا. ریاست کا ادارہ آپ نے بنایا ہے, آپ کی ضرورت ہے تو آپ طے کریں گے. معاشرت خاندان کا ادارہ خدا نے بنایا, وہ طے کریں گے.
اچھا,
ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ سارے بنی اسرائیل نے مل کے درخواست دائر کر دی تھی کہ آپ یہ طے کریں, تو پھر اللہ نے طے کیا, تالوت کو حکمران بنا دیا.
حضرت سموئیل
فوراً لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا کہ زادہ بسطتن فی العلم والجسم, میں نے اس اصول پر بنایا. تو دیکھیے, جو یا خالق بنائے گا یا لوگ بنائیں گے. اس وقت بھی اگر آپ سیاست کے علم کی سطح پر چلے جائیں اور مجھ سے سوال کریں کہ ایک اچھی حکومت قائم کرنی ہے, حکومت قائم کرنا ضرورت ہے, ریاست کا نظم قائم کرنا ضرورت ہے, تو اس میں کس کے پاس اختیار ہونا چاہیے؟ تو علم و عقل کی روشنی میں دو ہی جواب ہے, خالق کے پاس ہونا چاہیے یا خلق کے پاس ہونا چاہیے. تو جس کے پاس بھی اختیار ہوگا اس کی کوئی عقلی بنیاد ہوگی. ریاست کا ادارہ آپ بناتے ہیں, سربراہ کا انتخاب آپ کرتے ہیں, خاندان کا ادارہ خدا نے بنایا ہے, اس نے میرٹ پر اس کا انتخاب کر دیا ہے. اور میں پھر عرض کر دوں, وہ ضروری ہے واضح کرنا, یہ فضیلت کی بحث نہیں ہے. کیونکہ آگے دیکھیے قرآن نے اسی آیت میں کیا کہا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ جس طرح مرد کو حاصل ہے اسی طرح بہت سے معاملات میں عورتوں کو بھی حاصل ہے.
ٹھیک,
آگے بیان کیا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض.
ٹھیک,
یعنی اللہ نے اس فیصلے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ اس نے مرد کو بعض معاملات میں عورتوں پر اور عورتوں کو بعض معاملات میں مردوں پر فضیلت دی ہے. تو اس لیے یہ فضیلت کی مطلق بحث نہیں ہے. بعض معاملات میں مرد کو فضیلت حاصل ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ کمانے کی جو صلاحیت مرد کے اندر دی گئی ہے, یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے جو اصحاب اسے دیے گئے ہیں, اس لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کو ملنی چاہیے.
صحیح, آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی. فضیلت کا لفظ جو ہے وہ ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سربراہی حاصل ہو جاتی ہے, اب سربراہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اصول کی بنیاد پر حاصل ہو رہی ہے, اور وہ اصول ہے معاشی ذمہ داری. اب معاشی ذمہ داری اگر ٹوٹلی عورت کے اوپر آ جائے, مرد ابھی زندہ ہے, شوہر زندہ ہے, لیکن وہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے, معاشی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور عورت کے اوپر ہی پورا بوجھ ہے کہ وہ سب کچھ اٹھا رہی ہے, تو اب کیا سربراہی کا پھر کس کو ہم کہیں گے کہ سربراہ کون ہے؟
جو ذمہ داری اٹھائے گا آپ سے, آپ اس کو منتقل ہو جائے گا. یعنی اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن
ایک نظام بنایا گیا تھا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ نظام تو یہ بنایا گیا تھا کہ ریاست میں کوئی ایک سربراہ ہوگا. معلوم ہوا کہ بادشاہ ہی نظام قائم کیا ہے. بادشاہ سلامت تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی کو تخت پر رکھ کر حکومت کی جاتی تھی. تو جس وقت یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, یعنی مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا, گھر میں جا کے بیٹھ گیا ہے, نکھٹو ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, تو آپ سے آپ منتقل ہو جائے. اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ اپنے فیصلے خود سنا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ عام حالات کے لیے بنایا ہے. یعنی دنیا میں جو قوانین ضابطے بھی بنائے جاتے ہیں, یہ شریعت کا ضابطہ ہے. آپ جو دنیا میں قانون سازی کرتے ہیں تو کیا انفرادی حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں؟ آپ ٹریفک کے قوانین بناتے ہیں, مال گزاری کے قوانین بناتے ہیں, اور قوانین بناتے ہیں.
پھر اس لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ آخری جو کسی بھی کانفلکٹ کوئی کریٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ آخری حق جو ہے, جو فیصلے کا حق ہے, وہ شوہر کے پاس ہوتا ہے.
نہیں, اس وقت ہے نا کہ جب وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے.
تو سر پھر اس طرح یہ منتقل ہو جائے گا اس عورت کے پاس؟
یعنی ظاہر ہے سربراہی جب کسی دوسرے کے پاس چلی جائے گی. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہ کہ بعض موقعوں کے اوپر مرد اس قابل نہیں ہوتے, شادی کر دیتے ہیں. وہ بےچارے اصل میں کہنے ہی کو مرد ہوتے ہیں, یا حیاتیاتی لحاظ سے مرد ہوتے ہیں, وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے اس طرح کی. تو آپ سے آپ خواتین کو ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے. ایسے بے شمار گھروں سے میں واقف ہوں کہ جن میں ماؤں کی حکومت قائم تھی. کیوں قائم تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد اس قابل نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے مستثنیات, وہ پیدا ہو جاتے ہیں. قانون جب آپ بناتے ہیں یا ضابطہ بناتے ہیں تو وہ عام حالات کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. ایکسیپشنز کو سامنے رکھ کر کبھی ضابطے نہیں بنائے جا سکتے. قانون کی روح یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عام حالات کو پیش نظر رکھ کے بنایا جائے گا. استثناء پیش آ گیا. قانون تو ہم نے اسی لیے بنانے ہیں کہ عام انسان ہمارے سامنے ہے. اب نارمل بچے پیدا ہو گئے, ہو جاتے ہیں پیدا,
جی بالکل ٹھیک
ہے, ان کے لیے اب کیا ضابطے بنانے ہیں, کیا قاعدے بنانے ہیں. تو یہ ایک اب نارمل صورتحال ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہے ذہنی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے کہ وہ ذمہ داری کو اٹھا سکے. جیسے ہی ذمہ داری منتقل ہوگی آپ سے, اب باقی معاملات بھی منتقل ہو جائیں گے. اس کے لیے شریعت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جس پر یہ بات کر رہے تھے کہ گھر میں کیا کرنا ہے. بھائی گھر میں مل کے آپ عاقل بالغ لوگ ہیں, طے کریں کیا کرنا ہے. یعنی حالات کے لحاظ سے طے کریں, تمدن کے لحاظ سے طے کریں, ضرورت کے لحاظ سے طے کریں. ہزار قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایسے گرانے ہو سکتے ہیں کہ جس میں مرد بہت سی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں. میں اس زمانے میں بھی جانتا ہوں کہ خاتون کو چھٹی نہیں ملی لیکن مرد کو دفتر سے چھٹی مل گئی, بچہ چھوٹا ہے تو مرد نے ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کر دی. یہ باہمی موافقت کی چیز ہے, مل کے معاملہ طے کیے جاتے ہیں. لیکن قانون ضابطہ کیا اس طرح کے استثنائی حالات کے لیے بنایا جائے گا؟ قانون ضابطہ ہمیشہ اس بنیاد پر بنایا جاتا ہے کہ کسی چیز کو کرنے کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے, ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے, کس پر ڈالنی موضوع ہے, یہ طے کر کے ہم نے ذمہ داری دے دی. ذمہ داری دے دی, اب کوئی استثناء پیش آ گیا, استثنائی حالات خود بخود طے کر لیے جاتے ہیں. اچھا فرض کیجئے کہ اس میں کوئی نزاع پیدا ہو گیا ہے تو سوسائٹی آگے بڑھے گی, اس نزاع کو حل کر دے گی. اچھا اس میں یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی قانون سازی کی جائے تو پارلیمنٹ قانون سازی کر لے گی. لیکن پرنسپل وہی پیش نظر رکھا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نظم پہ قائم کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں انجام دے سکتا, دیکھا جائے گا نا پہلے, تو پھر کسی استثنائی معاملے کا فیصلہ کر لیا جائے گا. آپ دیکھیں عدالتیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں, وہ عام قانون کے تحت بچے کو ماں کی آگوش میں دیتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں قانون ہے, یہ میں ایک ماں کے حق کو سامنے رکھ کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. جب قانون بنایا جائے گا تو یہی بنایا جائے گا کہ بچہ 7 سال 8 سال کی عمر تک جب تک خود فیصلہ نہیں کرتا, اس وقت تک اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو بچہ ماں کے پاس رہے گا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یعنی بچہ باپ کا نہیں ہوتا. اس لیے کہ انسانی نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں زیادہ حفاظت میں ہوتا ہے. ماں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو پروٹیکشن فراہم کر سکے, اس کی تربیت تعلیم کے لیے اس کی آغوش باپ کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہے. وہ بچے کے لیے وہ سیکریفائس کر سکتی ہے کہ جو مرد نہیں کر سکتا. تو ہم نے قانون بنا دیا. اب وہاں کھڑے ہو کر ایک باپ جو ہے وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ مجھے تو اس پر یہ اعتراض ہے, یہ فلاں ماحول میں لے جائے گی, اس کا اپنا کردار یہ ہے, اس کی اپنی سیرت یہ ہے. تو اب یہ استثنائی مسئلہ پیش آ گیا. اب ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے, اور اس کے بعد دنیا بھر کا قانون کیا کہتا ہے کہ اب بچے کی بہبود دیکھی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ مرد کو دینا پڑ جائے. تو استثناء کبھی زیر بحث نہیں آتا قانون میں. لا کو سمجھنا ہے آپ نے, دنیا کے قانون کو سمجھنا ہے یا شریعت کے قانون کو, ہر حال میں آپ کو عام حالات میں رکھنا پڑے گا.
آپ پہلے کر لیجئے سوال.
سربراہ جو ہوتا ہے وہ اطاعت چاہتا ہے, تو اطاعت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے کیا؟ ان لاجیکل بات پہ بھی اطاعت کرنی پڑے گی عورت کو؟
ان لاجیکل بات کے اوپر تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جاتی. اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اطاعت معروف میں ہوگی, یہ کبھی منکر میں نہیں ہوتی, کبھی غیر قانونی معاملات میں نہیں ہوتی.
جب میں پریکٹیکلی جو پرابلمز ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہوں, سر ہماری سوسائٹی کا آدمی چاہتا ہے کہ عورت اس کی ایبسلیوٹ اطاعت کرے. خدا کے بعد اس کو وہ جو اشرف المخلوقات کا اصل ہوتا ہے نا, وہ اس کے پاس ہے, اس کے بعد عورت کے پاس وہ دیتا ہے تو عورت کو ملتا ہے. سر سوسائٹی میں یہی پریکٹس ہو رہا ہے, تو اس میں کیسے اس کو لیا جائے؟ اس کو کیسے,
یہ میری جاہلیت ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس کی اصلاح تعلیم سے ہونی چاہیے, تربیت سے ہونی چاہیے. اس کی اصلاح کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. یعنی سارے قانون بنانے کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا. ہم ہر معاشرہ قانون سازی کرتا ہے. آپ دیکھیں مغربی معاشرے میں اگر آپ سے آج سے 200 سال پہلے کی تاریخ پڑھیں تو اس سے زیادہ سنگین صورتحال تھی, لیکن انہوں نے قانون سازی کی. آپ تو عورتوں کی بات کر رہی ہیں, بچوں کے بارے میں کی. یعنی آپ مغربی ممالک میں ماں باپ ہوتے ہوئے بعض چیزوں میں بچے کے خلاف تادی نہیں کر سکتے. پولیس آ جائے گی, لے جائے گی بچے کو. اگر آپ بعض معاملات میں ایک حد سے تجاوز کریں گے تو بچہ آپ کی آغوش سے لے لیا جائے گا. تو یہ ایک زندہ سوسائٹی کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے. تاریخ, کلچر, روایات مل کے بعض اوقات ایک ظلم کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس کی اصلاح کرنے کے طریقے ہیں. میں تو اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا, اس نے ایسی کوئی بات,
لیکن کس حد تک اطاعت کی جائے نا, مطلب ہے کہ ان لاجیکل باتیں ہوتی ہیں, چلو آپ اس کو روک سکتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے نا کہ آخری فیصلہ آدمی نے کرنا ہے,
اور اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے
کسی بھی معاملے میں,
جس بھی معاملے میں لڑائی ہو گئی اس کا آخری فیصلہ جو ہے وہ آدمی نے کرنا,
کس نے
چھوٹے سے لے کے بڑے تک.
لڑائی ہو گئی تو دیکھا جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے.
سر بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ گھر میں کوئی آپ نے کسی اسکول میں ایک بچے کو ڈالنا ہے یا دوسرے میں ڈالنا ہے, یا آپ نے چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہت سارے مسائل ہیں جس میں حتمی ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آخری بات تو شوہر کی ہی مانی جائے گی.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آپ نے ریاست کا ادارہ بنایا ہے, کیا اس میں سربراہ مطلق العنان ہوتا ہے؟ نہیں, ہم نے اس میں پارلیمنٹ بنائی ہے, ہم نے عدالتیں بنائی ہیں, ہم نے بہت سے فیصلہ کرنے کے طریقے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد و عورت, عام حالات میں یہی توقع کی جاتی ہے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے, دونوں مل کے دیکھیں گے غور کریں گے, موافقت ہی ہوگی, محبت سے فیصلے کریں گے, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے, ماں کی رائے کو بھی دیکھیں گے باپ کی رائے کو بھی دیکھیں گے, عام حالات یہی ہیں. لیکن اگر نزاع ہو جائے تو پھر کیا کہا ہے, ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے, اب وہ بیٹھ کے معاملے کو دیکھیں گے. تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس میں کسی کو مطلق انانی حاصل ہے یا کسی کو آخری اختیار حاصل ہے. عام حالات میں جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ پڑھاتی رہی ہیں, یہاں اور بھی اساتذہ موجود ہوں گی, تو آپ کے ہاں جو پرنسپل ہے کیا اس کو مطلق العنان بنایا جاتا ہے؟ اس کو بھی کچھ قاعدوں ضابطوں کے اندر آپ کے ادارے کو چلانا ہوتا ہے, اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے قاعدے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو اسی جگہ پہ جہاں سے جنہوں نے آیت پڑھی ہے آگے بتایا ہے کہ اگر اختلاف بڑھ گیا ہے اتنی نوبت آ گئی ہے تو پھر حکم بیٹھیں, بیٹھ کے دونوں کو سمجھائیں اور دونوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے. یہ اصل میں ایک غلط تربیت کا نتیجہ ہے, ورنہ کوئی شریف النفس آدمی معاملات وہاں پہنچنے دے گا ہی نہیں کہ جہاں پر حکم آئے اور گھر میں آ کے مداخلت کرے. میاں بیوی مل کے معاملات کو طے کر لیتے ہیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو معاشرتی تجربہ ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا مجھے ایسے دسیوں گرانے معلوم ہیں جن کے اندر سارے فیصلے عورتیں کر رہے ہیں, اور ایسے گرانے بھی معلوم ہیں کہ جن کے اندر عورتوں کے ساتھ آخری درجے کی زیادتی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی رائے ہی نہیں, وہ بھیڑ بکری ہیں. تو سب طرح کی مثالیں آپ کو سوسائٹی میں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس میں بتائیے کہ کوئی ادنا درجے میں بھی خامی ہے. یہ ادارہ میں نے بنا دیا ہے, اس ادارے میں جو میں نے صلاحیتیں مرد کو دی ہیں اور جو ذمہ داری اس پر ڈالی ہے اس کا لحاظ کر کے میں نے اسے سربراہ مقرر کیا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کریں, رازوں کی حفاظت کریں, اچھا گھر بنائیں. جیسے یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جہاں یہ ادارہ نہیں چل پا رہا, جہاں پہ دونوں کے درمیان نزاع کی شکل پیدا ہو گئی ہے, تو پھر اس کو ایسے سلجھایا جائے, اور اگر نوبت وہاں پہنچ گئی ہے تو پھر علیحدگی اختیار کر لی. تو نہ یہ کیا گیا ہے کہ کوئی زر خرید غلام بن گیا ہے, نہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے گھر کے اندر ہی ہونا ہے. یعنی پہلے گھر کے اندر سے باہر نکل کر آپ حکم بنانے پہ آ گئے, اس کے بعد آگے بڑھ کر مفارقت کی نوبت بھی آ گئی, طلاق کی نوبت بھی آ گئی, سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کسی ادارے کو جب آپ ادارے کے طور پر بنائیں گے تو اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ سربراہ کے بغیر ادارہ بنا دیں؟ اچھا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے میں یہ قانون بنا دیتا ہوں کہ آج کے بعد عورتیں سربراہ ہوا کریں گی, تو کیا آپ کے خیال میں وہ استحصال نہیں کریں گی؟ وہ یہی کچھ نہیں کرنا شروع کرتے؟
میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہے اور سچویشن کے خود
مطلب یہ ہے کہ آپ برصغیر میں جو مختلف کردار وجود میں آئے ہیں اس میں ساس کا کردار اٹھا لیں. یہ انسانی فطرت ہے, جس وقت اس کے پاس کوئی اقتدار کوئی طاقت آتی ہے کوئی حیثیت ہوتی ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے, عورت بھی کرتی ہے مرد بھی کرتا ہے.
معاشی ذمہ داری بہت بڑا ایک ہے واقعی, یعنی
کنٹریبیوٹ کرنا الگ ہے, چیز نہیں بھائی. کنٹریبیوٹ کرنا بہت آسان کام ہے, آپ کی مرضی ہے آپ صبح اٹھیں, آپ کی مرضی ہے آپ کاروبار کریں, آپ کی مرضی ہے آپ نہ کریں, آپ کی مرضی ہے آپ آج فیصلہ کر لیں کہ مجھے آج چھوڑ کے آنا ہے. مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ.
ٹھیک
ہے سر, عورتوں سے کہا کہ موافقت جو ہے وہ کی جائے,
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ عورت زیادہ کمپرومائز کرے؟
جب آپ ادارہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے ایک کمپنی بنائی ہے، یہ فلاں اس کے سربراہ ہوں گے، اس میں کام کرنے والوں سے آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ کہیں گے وہی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے، فرمائیے یہ ہم نے ایک اسکول کھولا ہے، ایک پرنسپل کا تقرر کیا گیا ہے، اس میں کام کرنے والے اساتذہ سے آپ کیا فرمائیں گی؟ یہ ریاست بنائی ہے، اس میں ہم نے ایک پارلیمنٹ بنا دی، ایک سربراہ بنا دیا، شہریوں سے آپ کیا کہیں گی؟
اس کو فالو کریں، بس ٹھیک ہے، صحیح بات جی.
وہ جو آیت انہوں نے کوٹ کی تھی رجال قوامون والی جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں آگے اس کے اللہ میاں نے کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے، تو عورتوں کی کوئی ایک
کسی معاملے میں مردوں کو، کسی معاملے میں
عورتوں کی کوئی ایک فضیلت بتا دیں گے آپ؟
بہت سی فضیلت ہیں،
کوئی ایک بتا دیں.
یعنی عورتوں کے اندر گھر بنانے، بچے کی پرورش کرنے، اس کی نگہداشت کرنے، اس کے لیے اثار کرنے کی ایسی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ مرد اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. خاندان کے ادارے کو چلانے کی صلاحیت ہے ہی درحقیقت عورت میں. یعنی خاندان کا ادارہ مرد صرف کما کے لا سکتا ہے،
بچوں کی
اس خاندان کو خاندان بنا کے رکھنے کا کام کرتی ہی عورت. پھر عورت کے اندر نازک اور حساس چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت دی گئی ہے، مرد اس میں کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ انسانی جذبات کو جس طریقے سے عورت محسوس کرتی ہے اور جیسے ان کو آپس میں ریلیٹ کرتی ہے، اس میں مرد کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
مونٹیسری اسکول میں فیمیل ٹیچرز ہی ہوتی ہیں،
یہ کیپبلٹی تو لائبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ اتنی سینسیٹیو ہے کہ پریکٹیکلی نہیں رہی؟
نہیں، انسانی زندگی کو جس طرح بے نیازی، تحکم اور غلبے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی زندگی کو نزاکت، لطافت، حساسیت کی بھی ضرورت ہے. آپ سوچیں ذرا کہ جس وقت گھر میں بیماری آ جاتی ہے، جس وقت گھر میں بوڑھے آ جاتے ہیں، اس موقع کے اوپر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بچہ جس وقت آپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ رات کو اٹھ جاتا ہے، ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت مردوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور عورت کا رویہ کیا ہوتا ہے، ماں کیا کرتی ہے اور باپ کیا کرتا ہے؟ تو یہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں کو جن معاملات میں اللہ نے فضیلت دی ہے، ان کی تو فہرست مرتب کرنا مشکل ہے. مردوں کی تو میں دو لفظوں میں بیان کر کے فارغ ہو جاؤں گا. وہ عورت ہی ہے جس کے اندر سے وہ غیر معمولی ہستی نکلتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام خواتین کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی حقوق نسواں اور پاکستانی معاشرہ، اس سے متعلق آج یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور اس پہلے پروگرام میں ہم نے طویل گفتگو جو کی وہ یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ کیا ہے، خاندان کے ادارے کے تقاضے کیا ہیں، اور اس میں کس کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی دی ہے اور سربراہی کی بنیاد کیا ہے، اس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے. لیکن یہ پروگرام آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو مزید کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پر، عورتوں کی گواہی کو آدھا کیوں مانا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر، عورتوں کو وراثت میں آدھا حق کیوں دیا جاتا ہے، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حق آدھا کیوں ہوتا ہے؟ یا مثال کے طور پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی عورتوں کو ناقصات العقل کیوں قرار دیا ہے؟ یہ سارے مباحث جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.